الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين درود بجي محمد وآل محمد أيضا گرامی سورہ مبارکہ آل عمران کی 146 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو اور زندگی میں ان کی کامیابی کے اصولوں کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کتاب تاریخ نہیں ہے لیکن وہ تاریخ بتاتی ہے۔ قرآن کریم صرف کتاب تاریخ نہیں، قرآن کریم صرف کتاب اخلاق نہیں کہ اخلاقی قصے سنائے، قرآن کریم صرف قصص الانبیاء کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے اگرچہ کہ اس میں قصص الانبیاء ہیں، قرآن کریم کتاب فقہ نہیں ہے کہ صرف فقہی مسائل سے متعلق 500 آیات کو بیان کرے، قرآن کریم کتاب سیاست و ثقافت نہیں ہے کہ ثقافت و سیاست کے مسائل کو بیان کرے اگرچہ کہ یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں قرآن کریم کتاب انسان ساز ہے، قرآن انسان کی تربیت کرنے والا ہے، اگر انسان کی تربیت فقہ کے ذریعے سے ہے کہ جیسا کہ ہے اسے بیان کرتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے ہے جیسا کہ تربیت ہوتی ہے اخلاق کی تربیت بیان کرتی ہے، سیاست ہے جیسا کہ ہے اور انبیاء نے کام کیا اور آئمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے سیاست کو بیان کیا، ہر وہ چیز کہ جو انسان کی تربیت میں دخالت رکھتی ہے مؤثر ہوتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے اسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اس بنا پر اگر کہیں قرآنی قصے یا دشمنوں سے معرکے یا مختلف قسم کی کہانیاں جو کچھ بھی آپ کہیں اس کو اگر بیان کیا گیا ہے تو وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، وہ ہماری اصلاح کے لیے، وہ ہماری بہتری کے لیے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی اور ان کی کامیابی کے رازوں کی جانب اشارہ کیا ہے، اور وہ راز جس کی جانب اس آیہ مجیدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے وہ ہے صبر۔ وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ، بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ اہل خدا نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اہل ولایت ہیں، ولایت رکھنے والے، اہل خدا یعنی جو خدا کے ساتھ معاملہ انجام دیتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اہل خدا اہل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا، قتال کیا، وَمَا وَهَنُوا، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑے، کس چیز کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی مصیبت ان پہ آئی اس کے مقابلے میں کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ضعیف کمزوری کے شکار نہیں ہوئے، وما استکانوا، اور ذلت کا مظاہرہ نہیں کیا، واللہ یحب الصابرین، اللہ نے کہا یہ تین صفت ہیں تو اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ ایسے افراد سے محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اس آئے مجید سے متعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی، اور قرآن کریم میں جو صبر کے اجر و پاداش اور ثواب کو بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آیت کا لب و لہجہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ خدا کی راہ میں جو مشکلات آئیں وہن کا شکار نہیں ہوئے۔ وہن ایک قسم کی کمزوری کو کہا جاتا ہے، اور یہ کمزوری انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوتی ہے، جسے ولا تہنو ولا تحزن۔ وہن جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں توہین، یعنی اہانت کرنا۔ اہانت تذلیل نہیں ہے، اہانت کسی شخص کی شخصیت کے وزن کو کم کرنا ہے۔ اہانت یا توہین ہماری تذلیل کے معنی میں، تحقیر کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں وہن کمزور پڑنے یا کسی کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ ولا تہنو، خود کمزور نہ پڑو، یعنی دل کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے مضبوطی سے جمے رہو، ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ولا تحزنوا، حزن ملال کا شکار مت ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کا وعدہ ہے، اور قرآن میں جو بھی خدائی وعدے ہیں وہ سچے ہوئے ہیں۔ تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی ارفع رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ ایمان یا مومن ہونا غیر مومن کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں مومن ہے، با ایمان ہے، نہیں، مومن بمانے واقعاً مومن ہو۔ بہرحال وقت کے دم گنجائش نہیں کہ میں، میری عادت ہوتی کہ میں چھوٹی چھوٹی اصطلاحوں کو کھولتا ہوں۔ یہ قرآنی اصطلاحیں جن کو، یہ متقی ہیں، اور متقی کیا مطلب، یعنی ان کو دنیا سے کوئی کام نہیں ہے، یہ سے مسجد کو ہو کے رہ گئے ہیں، معاشرے سے کوئی کام نہیں، اصلاح معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ متقی کا معنی قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ بصیرت رکھنے والا ہے، شارپ مائنڈ، ذہین۔ ان تک تکو، اگر تم تک یجعل لکم فرقان، تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، بصیرت دے گا، یعنی حلال و حرام۔ ماہ رمضان میں اس پہ کافی جگہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس کو یہاں پہ صرف اشارہ دیتے ہوئے گزر رہا ہوں، یعنی گو اینڈ اسٹاپ۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جانا سونا، چلنا، بات کرنا، بازار، آفس، گھر، بیوی، بچے، جتنے معاملات زندگی کے ہو سکتے ہیں، اس مومن کو شارپ مائنڈ ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے، یعنی فوراً حکم خدا۔ مولانا ہر وقت موجود نہیں ہوں گا آپ کے پاس، ہر جگہ موبائل پہ واٹس اپ نہیں چلے گا، آپ کا وائبر کام نہیں کرے گا، ہر وقت عزل مسائل ساتھ نہیں ہوگی، مشتد کے نمائندہ ہر وقت نہیں ملے گا۔ آپ کو اپنا حکم پتہ ہونا چاہیے، یہ ہے ذہانت، یہ ہے تقویٰ، کہ حلال و حرام فوراً آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا معنی پائچے اونچے کر لینا، مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو مختلف جگہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ بصارت اور بصیرت کے مالک بنو۔ یہ قرآنی اصطلاحیں، بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ صرف ایک اشارہ کرتا ہوا، درود بھیجے محمد و آل محمد، میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ مومن بمانے مومن، جس کو قرآن نے مومن کہا، مومن کی کیا شرائط ہیں، کیا تقاضے ہیں اس کے، بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ تو خدا نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ تو وہن یعنی کمزور نہ پڑو، فما وہنو، یہ کمزور نہیں پڑے، یعنی مشکلات آئیں یہ کمزور نہیں پڑے، مصائب آئے یہ کمزور نہیں۔ لما اصابہم، مصیبت جو ہمارے یہاں لفظ ہے، لفظ مصیبت یہ عربی کا لفظ ہے، مصیبت کا معنی وارد ہونے والی، آ جانے والی، گر جانے والی، پڑ جانے والی، افتاد آن پڑی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ان پر آیا یہ کھڑے رہے۔ سورہ قصص کی پانچویں آیت میں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب سے متعلق پیش کی جاتی ہے، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنایا گیا ہے، مظلوم کا معنی، جیسے صبر کا معنی بدل دیا، صبر کرتے ہیں اور پتہ نہیں کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا نام صبر دے دیتے ہیں، نتائج نہیں ملتے۔ اسی طرح استضعاف، استضعاف قرآن کریم میں ایک اصطلاح استعمال کی، استضعاف یعنی کسی کو کمزور بنانا، پلاننگ سے، جامع منصوبہ بندی سے، حکمت عملی سے، استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنائے، خود کمزور نہیں پڑے وہ، ان کو کمزور بنائے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مومن جو ہے اس کو ڈرائے دھمکا جائے فوراً ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھے سلینڈر ہو جائے اسلحہ رکھ دے، نہیں. قرآن نے کہا کہ ان کو کمزور بنایا جا رہا ہے لیکن وہ کمزور نہیں بننا چاہتے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، یہی صبر ہے. تو یہ دوسرا حصہ ملا، فما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی مصیبت آئی کمزور نہیں ہوئے. پوری کوشش کی گئی توڑنے کی، پوری کوشش کی گئی خریدنے کی، پوری کوشش کی گئی، ہر قسم کی کوششیں یہاں پر مراد لی جا سکتی ہیں. فما وہانو، یہ کمزور نہیں ہوئے، نہ پائے ثبات میں لغزش آئی، نہ ایمان متزلزل ہوا. اور جہاں پر بھی جو شخص، قوم، قبیلہ، ادارہ، انجمن، تنظیم، جماعت کمزور پڑتی ہے، سب سے پہلے اس کے اندر کا جو ایمان ہے اس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں. وہی قومیں، وہی تنظیمیں، وہی جماعتیں، وہی افراد، وہی قومیں، وہی اقوام عالم کھڑی رہتی ہیں کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بظاہر کہتے ہیں ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، کیا کربلائی اصول میں گامزن ہیں؟ ہرگز نہیں. وَإِلَّا شِكَسْ، ہمارا مقدر نہ ہو تو انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا، قرآن سے شواہد دوں گا، دلیل پیش کروں گا. لیکن غزہ کی عوام نے ثابت کیا، وہ قرآنی اصولوں پر، کربلائی اصولوں پر گامزن ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں. 1948 سے لے کر قوم کو توڑا گیا، افراد کو خریدا گیا، یاسر عرفات جیسے افراد جو مخلص سے شروع میں، ان کو خریدا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی نسلوں کو برباد کر دیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں کہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کمزور نہیں پڑتے. تو صبر کا معنی جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، جناب ہم تو صابر قوم ہیں، ہم تو مظلوم قوم ہیں، ہم تو شہادت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو پٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم ظلم برداشت کرنا، یہ انتہائی غلط منفی معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا صبر کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہ جانے کس چیز کا نام ہم نے صبر رکھ لیا ہے، صبر کرتے بھی ہیں اور نتائج بھی حاصل نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے لا تذرہم کیدہم شیئا، دشمن کا مکر و فریب تم پہ اثر نہیں، شیئا یعنی ذرہ برابر اثر نہیں کر سکتا. یہ جو امام خمینی نے فرمایا امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رہبر معظم نے فرمایا کہ جب ہم خالی ہاتھ تھے، 79 میں انقلاب آیا، صدام نے حملہ کیا، آدھا انٹرویو صبح دیا بغداد میں، کہا کہ اگلا حصہ تہران میں نشر ہوگا، پوری دنیا اس کے ساتھ تھی، کہہ لیں کہ جب ہم خالی آتے امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکا، تو ان 35 برسوں میں وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، کوئی بھی تنظیم ہو، شیعہ علماء کونسل ہو، مجلس وحدت ہو، آئی ایس ہو، جعفریہ ہو، فلاں ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ان قرآنی اصولوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو زندہ و جاوید اصول ہیں. اس بنا پر ہمیں قرآن کے مفہوم میں صبر کی جانب بڑھنا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں اور گفتگو کو آگے بڑھوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. صبر کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں کہ جناب بس ہمیں پٹنا ہے، ہمیں مظلوم ہیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں. خوب امام حسین بھی مظلوم نہیں تھے. مظلوم کب ہوتا ہے آدمی؟ جس پہ ظلم، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے، اور ایک مظلوم ہوتا ہے. ظلم وہ فعل ہے جو ظالم مظلوم پہ انجام دیتا ہے. ایک قاتل ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے، جس کو قتل کیا جائے تو اسے مقتول کہتے ہیں، جو قتل کر رہا ہے اس کو قاتل کہتے ہیں، اس فعل کو قتل کہا جاتا ہے. خود جب تک کسی کو قتل نہ کیا جائے وہ مقتول نہیں ہوگا. کسی کی مثال کے طور پر اہانت نہ کی جائے تو وہ اہانت زدہ نہیں ہوگا. کسی کی نصرت نہ کی جائے، مدد نہ کی جائے، وہ منصور نہیں ہوگا. ہو کیا آپ کے اور میرے خیال میں جو مفہوم مظلوم ہے، امام حسین پہ ظلم ہو، امام حسین سہتے رہے، خاموش رہے، یہ امام حسین کی توہین ہے، یہ آئمہ کی توہین ہے کہ ہم یہ کہیں امام حسین نے ظلم برداشت کیا. نہیں، مقابلہ کیا. عباس عقاد نے کتاب لکھی کہا کہ امام حسین، اس کے بقول کہ امام حسین کو یقین تھا کہ کوفے سے مدد آ جائے گی، اسی لیے رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ جو ہے بنائیے، میں منا میں سارا قلب لشکر تشکیل دیے. یہ کیوں؟ 72 کا قافلہ تھا، امام حسین کہتا جاؤ لڑ کے ختم ہو جاؤ. حکمت عملی، امام حسین مظلوم بننے سے پہلے خدائے بصیر کے بابصیرت نمائندے تھے، اس بنا پر انہوں نے یہ تمام کیوں ایک ہلالی شکل میں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تمام خیام کو ایک ہلالی شکل میں رکھا تھا، تاکہ کیونکہ اس زمانے میں جو خیمے ہوتے تھے وہ کپڑے کے ہوتے تھے، ایک تیر اگر ایک خیمے میں لگتا تھا تو وہ کئی مثال کے طور پر خیموں میں جاتا تھا، اس کو سر کی شکل میں اس طرح رکھا گیا تھا کہ کم سے کم نقصان ہو سکے۔ خیموں کے پیچھے خندق کیوں کھودی گئی تھی؟ ہو اگر امام حسین شہید ہونے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے آئے تھے تو یہ حکمت عملی جنگ کی کیوں اختیار کی تھی امام نے؟ تو مظلوم کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ انتہائی غلط ہے، یہ آئمہ کی توہین ہے۔ ایک آئمہ کا قتل وہ ہے جو دشمن نے کیا، اور ایک آئمہ کا قتل وہ ہے جو نا سمجھ نادان افراد آئمہ کی تعلیمات سے منہ موڑ کر من مانی چیزوں کا آئمہ سے منسوب کرتے ہیں، یہ بھی قتل ہے آئمہ کا، یہ بھی توہین آئمہ کی۔ اس طرح توجہ ہونی چاہیے۔ صبر کا مفہوم کیا جناب؟ صبر، بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک سادی سی مثال میں دوں، ایک شخص ہائکنگ کرنا چاہتا ہے، کوہ نوردی کرنا چاہتا ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ ظاہر پہاڑ پہ چڑھنا گئے الفت میں قدم تو نہیں رکھنا نا، پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، ہجلے عروسی تو نہیں ہے، دوستوں کی محفل تو نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، پیر کا پھسلنا ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، تودے گرنے کا خدشہ ہے، 10,000 قسم مشکلات ہیں، لیکن جو گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا کھڑکی سے نظارہ کر رہا ہے، یہ کبھی اس پہاڑ کو سر نہیں کر سکتا۔ ہم جو آج غزہ کی عوام کو، عراق کے عوام کو، ایرانی عوام کو دیکھ رہے ہیں، ہم گھر کے کونے بیٹھ کر کھڑکی کھول کر، خواہ وہ فیس بک کی کھڑکی ہو، واٹس اپ کی کھڑکی ہو، یا وائبر کی کھڑکی ہو، یا سوشل میڈیا کی کھڑکی، ہم دیکھ کے نظارہ کر رہے ہیں جناب یہ لوگ جا رہے ہیں، ہم کبھی نہیں چڑھ سکتے، یا وہ شخص کبھی نہیں چڑھ سکتا کہ جو عملی میدان میں قدم نہ رکھے، وہ کبھی سر نہیں کر سکتا اس چوٹی کو۔ کون سر کرے گا، کون آگے بڑھے گا، کون فتح کا جھنڈا گاڑے گا؟ جو ان مشکلات کا مقابلہ کرے گا۔ مشکلات کا مقابلہ یہ صبر ہے، یعنی جو سختیاں آ رہی ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، ان کو سہتے ہوئے اپنی منزل کی جانب سفر کو جاری رکھنا، یہ ہے صبر۔ صبر قدم روک لینے، ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو فما وہنو، یہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، پہلی صفت یہ بیان کی ہے، یہ کمزور نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کربلا میں جو خصوصاً واقعہ کربلا ہے، یہ جتنا جتنا واقعہ کربلا گزرتا جا رہا تھا، امام حسین کے بہجت و سرور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، خوشی ہوتی جا رہی تھی، یہ روحانی خوشی تھی کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے، لقاء اللہ، جس کا تذکرہ سورہ انشقاق میں بھی اور امام کے قول میں بھی، جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے کہا تھا کہ جو لقاء الہی کے لیے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ جتنی جتنی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں، امام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ صرف امام پر بلکہ امام کے ساتھیوں پر۔ یہ خدائی لوگ تھے، انہوں نے اپنی تربیت کی ہے۔ جناب زینب تو معصومہ نہیں تھی، جناب عباس تو معصوم نہیں تھے، حضرت علی اکبر تو معصوم نہیں تھے، انہوں نے تو خود کو بنایا ہے نا، انہوں نے تو تربیت کی ہے، آئمہ نے تربیت کی ہے۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے جناب زینب کے بارے میں کہ جناب زینب رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ مضطرب و پریشان تھی، جو ایک انسانیت کا بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کا مضطرب ہونے کا، لیکن وہ غالب نہیں تھی جناب زینب پر۔ یہی جناب زینب جو ابن زیاد کے دربار میں جا کے کہتی ہیں کہ تو نے قتل کیا میرے بھائی کو، ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا کا بہترین سلوک دیکھا ہے۔ تو عزیزانِ گرامی کمزور نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے، یعنی خود سب سے بڑی مثال انقلاب اسلامی ایران کی، کہ جب خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا، جنگ تجربہ نہیں تھا، فوج منظم نہیں تھی، سپاہی پاسداراں نہیں بنی تھی، یہ تو سب چیزیں بعد میں آگے آگے بنی ہیں، بسیج نہیں بنی تھی، بسیج بعد میں بنی ہے، رضاکار فورس، کس بنا پر ایک ملک نے نہتے ہاتھوں جنگ کی 8 سال، 1 سال نہیں 8 سال، 2 لاکھ سے زیادہ شہدا، جنگی زخمی اور مجروح افراد آج تک، جو کیمیکل ویپنز سے زخمی ہوئے ہیں، آج تک ان کی روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، کیسے جنگ کی؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. قومیں وہی کھڑی رہتی ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو پیروں میں پائے ثبات میں پختگی آئے گی, انسان کبھی فرار نہیں کرے گا. وہ افراد, وہ لوگ, وہ قومیں کہ جن کے پاس اسلحہ ہو اور پھر وہ میدان جنگ چھوڑ دیں, اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے. امریکہ, یہ جو امام خمینی کا امریکہ ہیج غلطی نمی توانت بکنت, یعنی امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, یعنی ہمارا بال بھیگا نہیں کر سکتا. تو ان 35 سالوں میں جب کچھ نہیں تھا, جب کچھ نہیں کر سکے, تو آج تو ہم طاقتور ہیں علمی لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, منطقے میں سیاست کے لحاظ سے, وزن کے لحاظ سے, حیثیت و آبرو کے لحاظ سے. وہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ خدا کی خاص مدد نازل ہوئی تھی کہ جناب ان کے لیے تو جناب فلاں آیت میں ہے کہ سلمان فارسی کے ہاتھ رانگ پہ رسول اللہ نے ہاتھ مارا تھا کہ اگر وہ قوم چلی جائے گی تو سلمان فارسی کی قوم ہوگی. یا امام موسیٰ کاظم کا ایک قول پیش کرتے سفینۃ البحار میں ہے کہ قوم سے ایک مرد کھڑا ہوگا, پوری قوم اس کے ساتھ ہوگی, پوری دنیا اسے ہلانا چاہے گی, نہیں ہلا سکے گی, وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے, یہ بشارت ہے, یہ نوید ہے, یہ پیشگوئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب تمام افراد کی تربیت کر کے بھیجا گیا ہو. نہیں, تربیت کی ہے, اپنے آپ کو بنایا ہے. تو اگر ہم بھی من احسن القوم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انہی اصولوں کو جو امام خمینی نے واضح کیے ان کو سامنے رکھنا ہوگا. فما بہنو لما اصابہم وما ضعفوا, کمزور نہیں, ضعیف نہیں پڑے. یہ ضعیف ہونا جیسے کہ تالوت و جالوت کے واقعے میں ملتا ہے کہ دشمن کی عسکری قوت کو دیکھ کر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں لوگوں کے, اور یہی ہوا تھا اسی واقعے میں. کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ فوجی کمانڈر بھیجا جائے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد. جب بھیجا گیا کہ لیں گے یہ تو نوجوان ہے, یہ کیا کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو پھر وہاں پہ ہار گئے. وہ پورا قصہ ہے, بہرحال اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں کہ دشمن کو لا طاقت لنا الیوم, آج ہمیں طاقت نہیں کہ ہم دشمن سے جنگ کر سکیں. مرعوب ہونا, یہ مرعوب کیسے ہوتا ہے انسان, قومیں کیسے مرعوب ہو جاتی ہیں؟ بھائی ایک آدمی, 10 آدمی, 100 آدمی, 50 آدمی, قومیں کیسے مرعوب ہو جاتی ہیں؟ قوموں کو مرعوب کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے میڈیا ہے, ذرائع ابلاغ. میڈیا کے ذریعے سے قوموں کو مرعوب بنایا جاتا ہے. ثقافتی یلغار, جس کو آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا ہے اور حقیر نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اس کتاب کا, پڑھیے کہ دیکھیں کس طریقے سے ثقافتی یلغار لڑی جاتی ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں خون نہیں بہتا, قتل نہیں ہوتا, آہو بکا نہیں ہوتی, لیکن قتل ہوتے ہیں, قومیں قتل ہو جاتی ہیں, نظریات قتل ہو جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. شب خون مارا جاتا ہے لیکن وہاں پہ خون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. قتل ہوتے ہیں لیکن نہ اعلی قتل ملتا ہے, نہ قاتل ملتا ہے, نہ مقتول نظر آتا ہے. یہ سائلنٹ وار ہے, کلچرل وار ہے. یہ تو مرعوب کرنے کے لیے رہبر معظم نے کہا ہے کہ آج جو کچھ بھی مغربی میڈیا دکھا رہا ہے فلسطین کے مقابلے میں, یہ تصور مت کیجیے کہ مغربی میڈیا آزاد ہو گیا ہے. میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ٹورنٹو میں, کینیڈا میں جو سب سے بڑا شہر ہے, وہاں پہ مظاہرہ, وہ 20,000 مسلمان اور یہودی اور عیسائی تمام مل کے جمع ہوئے, انہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا. اور رپورٹر کیا کہتے ہیں, 200 پیپلس, 200 آدمی, اتنا جھوٹ, 200 آدمی. یعنی خود میرے کزن وغیرہ وہاں پر ہیں تو میں نے ان سے خود پوچھا, کہہ لیں گے کہ وہ کہہ رہے 200 آدمی, 20,000 کہاں, 200 آدمی کہاں. پھر کہتا نہیں, چونکہ وہاں یہودی بھی تھے, وہ اسرائیل کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے, سامنے میں مسلمان اور دوسرے لوگ, تو ملا کہ 1,000 کے قریب افراد تھے. اتنا جھوٹ. تو مغربی میڈیا جو کچھ بھی دکھا رہا ہے وہ اتنا ہی دکھا رہا ہے کہ جتنا ان کا سینسر اجازت دیتا ہے. یہودی میڈیا جو چھایا ہوا ہے, کیوں؟ اگر یہ بھی نہ دکھائیں تو اس وقت جو ظلم و ستم غزہ میں ہو رہا ہے اس کے خلاف جو عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ مظاہرے کہیں ان حکومتوں کے خلاف نہ ہو جائیں, ان کا بھی ووٹ بینک باقی رہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا, ہیومن رائٹس کا اجلاس تھا, کہ بات شیعہ سنی کی ہوتی ہے, میں نے کہا بھائی ایک تنظیم متحدہ, اس نے ایک شیعہ سنی اتحاد بین المسلمین فورم بنایا, بہت اچھی بات ہے. اتحاد کی بات جہاں ہوگی بہت اچھی بات ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر آج مثال کے طور پہ 10 اگست کو یوم شہدا بنایا جا رہا ہے تو ہم تمام شہدا کے لیے تمام مظلوموں کے حق میں کھڑے ہیں. اس لیے کہ ضرورت ہے اس وقت وہابیت کا منہ توڑنے کے لیے اہل سنت, جو حقیقی اہل سنت ان کے ساتھ. دیکھیے دودھ میں دھلا وہ کوئی نہیں ہے, اگر کوئی ہے, اگر وہ سنی اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں ہم, تو یقیناً وہ خلافہ کو افضل مانتا ہے کہ ان کو خلیفہ مانتا ہے. آپ اسے اتنی ہی توقع رکھیں کہ جتنا وہ ایک سنی ہو کر, سنی العقیدہ ہو کر اتحاد بین المسلمین کے لیے اہم اور مہم, جس کو ہمارے یہاں طلبا کی زبان میں کہا جائے اہم اور اہم تر, اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وہابیت کا منہ توڑنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے. اس بنا پر یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کمزور نہیں پڑے. تو میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے, یہ میڈیا جو ہے وہ دکھاتا ہے. ٹورنٹو کا میں نے مثال دی, تو میں نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین فورم بنا ہے, میں نے واضح طور پہ کہا, میں نے کہا ایک اچھا قدم ہے اور اتحاد کی بات ہو رہی ہے بہت اچھی بات, لیکن ان کا دائرہ کار بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک پالیسیز اس اتحاد کے ساتھ ہیں یہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں, اور جہاں پر ان کی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے, یہ مفادات کا ٹکرا ہوتا ہے, وہاں اتحاد بین المسلمین کو بالائے طاق رکھ دیا. ہم جو بات کرتے ہیں ہم اتحاد بین المسلمین کو برائے اتحاد بین المسلمین انجام دینا چاہتے ہیں, عملی طور پر, سیاسی طور پہ نہیں, حقیقی طور پر, حقیقی معنی میں, اصلی معنی میں, اس کی جوہر, اس کی اصلیت, اس کی کنہیت کے ساتھ انجام دینا چاہتے ہیں. تو ضرورت ہے اس امر کی. اس بنا پر کہ کمزور بنایا جائے گا, ایمان مضبوط ہوگا تو آپ جمع رہیں گے, ضعیف نہیں ہوں, کمزور نہیں پڑیں گے. کیوں؟ اگر جو کچھ بھی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے, جو کچھ بھی میڈیا آپ کو پیش کر رہا ہے, اس سے مرعوب نہیں ہونا. جو کچھ بھی آج ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے یہ ان کی کمزوری ہے. جیسے کہ غزہ نے مثال کے طور پر 72 گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کیا, یہ کمزوری ہے, یہ شکست ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ مومنین کے لیے, کہ کیوں غزہ کے بے گناہ عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ یہ سزا اس ہزیمت و شکست کا نتیجہ ہے جو امریکہ کو سعودی عرب کے ہاتھوں اٹھانی پڑ رہی ہے, ملک شام میں, بحرین میں, مصر میں, اور اب شام کے بعد عراق میں. یہ وہ ہزیمت و شکست ہے, اس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو فری ہینڈ دیا گیا ہے, ان کو مارو. اور آپ نے دیکھا پوری دنیا کے عوام ایک طرف ہیں, اسرائیل کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہی سعودی عرب تھا جس نے اخوان المسلمین کی جمہوری منتخب حکومت کا تخت الٹنے کے لیے فوجی انقلاب کو دعوت دی. واضح, یہ تو وہ بات ہے جو نورانی گروپ کے اکابرین نے مجھ سے کہی ہے, تخت الٹنے کے لیے 485 قریب اخوان المسلمین کے ہمارے سنی سلفی وہابی بھائیوں کو پھانسی دی گئی, لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی نے ایک لفظ نہیں نکالا, ہوں پوں پوں کر کے خاموش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب ناراض, اس وقت جو امیر تھے سعودی عرب وہ سعودی عرب سے زیادہ قریب تھے. اس وجہ سے اخوان المسلمین کی حکومت گئی بھاڑ میں. شام میں کیا کیا؟ شام میں بھی یہی کیا کہ جو رہبر معظم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے ہے, کہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمیں شیعہ جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل نظر آتی ہیں, ہوش و حواس اور ذہانت ذکاوت کی ضرورت ہے یہاں پر. عزیزان گرامی, تو کیا ہوا شام میں؟ تاکہ شام کمزور پڑے گا تو لبنان اور حزب اللہ کمزور ہوگی, اور دوسری جانب ایران پہ دباؤ حاصل ہوگا. اور یہ جو انہوں نے ہلال شیعی کا ایک انقلاب کا نعرہ لگایا تھا کہ جناب اس پوری بیلٹ میں جو ہے نا شیعہ انقلاب آ رہا ہے, شیعہ انقلاب آ رہا ہے, ہراساں کرنے کے لیے, ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے سنیوں کو, انہوں نے کہا شیعہ انقلاب آ رہا ہے, دیکھو بحرین میں آ رہا ہے, فلاں جگہ آ رہا ہے, وہاں پہ کثیر تعداد میں مصر میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں, اور اب تو اور مصر کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ غزہ کی مدد نہ کرو, یہ لوگ شیعہ ہیں. اس حد تک, بلکہ اس کے تو بعض اوقات مذہب کا خیز جملے بنائے گئے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ کروانا ہے تو کہہ دو کہ جنا اسرائیل شیعہ ہو گئے تو یہ داعش جو ہے وہاں جا کے حملہ کر دیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھ گئے. تو شام کو کمزور اس لیے بنایا گیا کہ کوشش کی گئی کہ حزب اللہ کمزور ہو, لبنان کمزور ہو, اور پھر ایران پہ دباؤ پڑے. پاکستان میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی کہ جو کٹ پتلی حکومت ہو, جس کو میں کہتا ہوں بخشو کی حکومت. وہ آپ نے بی بی سی کا کلپ دیکھا ہوگا کہ جس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے, اس کرائم منسٹر, پاکستان کی کرائم منسٹر کہتا ہوں, پرائم منسٹر نہیں کہتا میں. ضرورت تھی ایک ایسے کٹ پتلی حکومت کی جو من و ان تمام چیزوں کو اوکے کرے اور کر کے دکھایا. اور جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یا گزشتہ دنوں میں ہوا اور ہونے والا ہے, وہ سب اس کے کرائم منسٹر ہونے کی علامت ہے. مرعوب نہیں ہونا ہے ہمیں, خوف زدہ نہیں ہونا ہے. وما ضعفوا, یہ کمزور نہیں پڑے, مرعوب نہیں ہوئے دشمن سے. وما سکانوا, ذلت کا مظاہرہ نہیں کیا. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صرف چار پانچ نکات کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کی تعریف میں کر چکا ہوں. یہ صبر سب سے پہلا اور بڑا درجہ صبر کا یہ ہے, ان اللہ یحب الصابرین, خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے, خدا صبر کرنے. دوسرا, معیت الہی. ماں جب کہتے ہیں نا آپ, جب شادی گارڈ بیٹے, یہ بعد میں تقسیم کیے گا, یہ بعد میں تقسیم کر دیے گا, یہ بعد میں تقسیم کر دیے گا. درود بھیجے محمد وال محمد. درود بھیجے محمد وال محمد. آپ شادی گارڈ میں بما اہل و عیال, یعنی اہل و عیال کے ساتھ, یہ مع میم عین, مع یعنی ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ معیت عرفا اور علماء اخلاق اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ معیت, یہ جو ساتھ ہے اللہ کا اپنے صابر بندوں کے ساتھ, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خدا ساتھ ہے. آپ جماعت میں ہوتے ہیں نا, مولانا پڑھا رہے ہیں رکو میں, ان اللہ مع الصابرین, فوراً کہتے ہیں مولانا سن لیا, رکو کے ذکر کو طول دینا شروع کر دیا. یہ معیت, یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, مولانا تھوڑی دیر رک جائیے, ذکر کو طویل کر لیجیے, میں بھی جماعت کے ثواب میں شریک ہو جاؤں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں, تمام میدانوں میں, ہر وقت, ہر گھڑی, ہر آن و ہر لمحہ. اس کے لیے محبوب الہی ہونا, ان اللہ یحب, اللہ محبت کرتا ہے صاحب, یعنی آپ محبوب ہیں اگر صابر ہیں. خدا حبیب ہے, خدا محبت کرنے والا ہے. توجہ فرمائیے, صبر اتنی اعلیٰ چیز. دوسری چیز تیسرا جو قرآن کریم نے اشارہ دی ہے, بشارت دی گئی ہے, بشر الصابرین, سورہ بقرہ, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. بشارت دی گئی ہے, بشارت دی, معیت الہی ساتھ, اللہ ساتھ, آپ محبوب ہیں, اور یہاں پہ کہ بشارت دی گئی, نوید دی گئی, خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئیں, اللہ کی طرف جانا. یہ چیزیں آنا آنی فانی ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز جو, یعنی یہ فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, چوتھی چیز جس کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے دشمن کے مکر و قید کا اثر نہ ہونا, جس کو امام خمینی کا, امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکونت, امریکہ کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا بال تک نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ آیا کوئی آسمان سے اترے ہیں, وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں, درود بھیجیے محمد وال محمد. سورہ آل عمران آیت نمبر 120, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کرو, وَتَتَّقُوا, تقوی اختیار کرو, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, دشمن کا مکر و فریب, قید, چال, سازش تم پہ ذرہ شیئا, ذرہ برابر اثر نہیں کرے. قرآن کا وعدہ ہے. ان تتقوا, تقوی, تقوی پائچے اونچے کرنے کا نام نہیں ہے صرف. تقوی صرف مسجد کی پہلی صف میں آنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے. بہرحال تقویٰ کی قسم ہے، سیاسی تقویٰ ہوتا ہے، اجتماعی تقویٰ ہوتا ہے، زندگی کے ہر میدان میں تقویٰ ہے. یہ جو سورہ حشر کی آخری آئے جس کے لیے مقمنی نے کہا کہ ان کو بار بار پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو اور اس پیغام کو اپنے لیے اتارو. ولتنظر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقویٰ اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ وہ دیکھے ہر نفس کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی. وہ تقوی اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. امام خمینی کہتے ہیں یہ دو دفعہ تقوی کا اختیار کرنا کیسا ہے؟ پھر تقوی کے انہوں نے مراتب بیان کیے، احمد خمینی کے نام جو خط لکھا ہے. زندگی کے ہر حکم میں تقوی، تو تقوی میں مسجد میں آنا بھی شامل ہے، تقوی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ تقوی کا معنی کچھ اور. ان تتقوا، ان تتقوا اگر تقوی ہے، وتصبروا صبر کرو ساتھ، لا یضرکم کیدہم شیئا، ذرہ برابر دشمن تم پر اثر نہیں کرے گا. اگر دشمن کی چالوں کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے تو ہم میں تقوی نہیں ہے، ہم میں صبر نہیں ہے. تقوی کا نام، ہم نے کسی چیز کا نام تقوی رکھ لیا ہے، ہم نے کسی چیز کا نام صبر رکھ لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے دشمن، حزب اللہ کی دیکھیں آپ کام کیسے ڈٹی ہوئی، جمی ہوئی. ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف چار انتخابات میں، چار حلقوں میں جا کر سنیوں اور مسیحیوں کے ساتھ جا کے انتخابات میں حصہ لے گی، وہاں کے پانی بجلی کے مسائل، گٹر کے مسائل حل کرائے گی. یہ بھی کیا، لیکن اس سے آگے بڑھے. حزب اللہ نے پورے لبنان کو کنٹرول کیا ہے، طاقت دی ہے. یعنی حزب اللہ کا ایک وزن ہے، سیاست ہو تو وزن ہے، عسکری میدان ہو وزن ہے، سیاسی میدان ہو وزن ہے، ثقافتی میدان ہو وزن ہے. خواتین کے انڈر گارمنٹس کے لیے حزب اللہ نے ایک ایڈ بنایا، ایک مقابلہ ہوا. تقوی صرف پائچوں اونچے کرنے کا، تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے. خواتین کے انڈر گارمنٹس کے لیے ایک مسابقہ ہوا، ایک مقابلہ ہوا، حزب اللہ نے پہلا پرائز حاصل کیا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دوسرے چینل سے کیا کچھ فحاشی دکھائی ہوگی، حزب اللہ نے کیا دکھایا ہوگا. تقوی یہ ہے کہ زندگی کے تمام میدانوں میں حزب اللہ کا وزن ہے. پھر شام میں، پھر عراق کے لیے، پھر کہا کہ پاکستان کے لیے بھی ہماری نظریں موجود ہیں. یہ ہے تقویٰ. تو آخر کیا وجہ حزب اللہ کیوں نہیں پسپا ہو رہی اتنی تمام تر ظلم و ستم کے باوجود، تمام تر سازش؟ آپ کو پتا ہے کہ ہر حال اور ہر لمحے دشمن کی کوشش ہے کہ حزب اللہ کو کمزور کیا جائے، جمہوری اسلامی کو کمزور کیا. کیا وجہ ہے کہ دشمن کا چالوں کا اثر نہیں ہو رہا ان پر، اور ہم کیوں کمزور ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے باز خوانی کی ضرورت پڑے گی. پچھلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں کتاب کے اوراق کو پلٹنے کی، اور ماضی سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہم نے کیا اس پہ غور و خوض اور تدبر کی ضرورت ہے. باز خوانی، اس پچھلے پڑھے ہوئے اسباق و سبقوں کو دوبارہ پڑھنے کی، اور عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں گے. یہ قرآن کریم کا واضح ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، شیئا یعنی ذرہ برابر دشمن تم پہ اثر نہیں کرے گا. یعنی کوشش کرے گا، ایسا نہیں کہ خدائی شیشہ آ جائے گا جناب 10 ملی میٹر کا کہ جناب کو اثر نہیں ہوگا، یا آپ پروٹیکٹر لگا لیں گے گولی اثر نہیں کرے گی. نہیں، بلکہ آپ کی پالیسیز، آپ کا باہمی اتحاد، یہ تمام چیزیں اثر کرے گی. اور بھی نکات تھے لیکن آپ کی خستگی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. درود بھیجی محمد و آل محمد. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جانب ہمیں توجہ دینی ہے عزیز گرامی. بہرحال اس مختصر مجلس میں تمام چیزوں اور راہ کار اور راہ عمل کو تو میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن وہ نکات جو قرآن نے صبر کے بارے میں اور قوموں کی کامیابی کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں فہرستوار بیان کیا. وہ الا ہر آیت جو کچھ بھی میں ان اللہ ما صابرین، ان اللہ یحب الصابرین، یا بشر الصابرین، یا اور آیات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، ان کے اپنے اپنے درجات کے. خدا کا محبوب کیسے ہوا جاتا ہے؟ خدا کیسے تمہارا ساتھ دیتا ہے؟ خدا کیسے بشارت دیتا ہے؟ صرف صبر کرنے کو، صبر کے کیا تقاضے ہیں؟ بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے. اسی لیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ صبر کا مقام ایمان کے لحاظ سے بمنزلت الرأس من الجسد، جیسے سر کا مقام جسد میں ہوتا ہے، صبر کا مقام ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اگر سر چلا جائے بدن مر جاتا ہے. اور اسی طریقے ذہب صبر ذہب الایمان، صبر نہ ہو تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایمان کھوکھلا ہوتا ہے، کھوکھلا ڈھول بجا کر آپ بجاتے ہیں تو کتنی دور تک آواز جاتی ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے چوراہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جتنا کھوکھلا ہوگا اتنی زیادہ آواز دور تک جائے گی. یہ ہماری قوم کا اجتماعی ایمان ہے. بہرحال تو تقاضے ہوتے ہیں سنے کے لئے. امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نحن صبورن یا صبارن، کہ ہم بہت زیادہ صبر کرنے والے. وہ شیعتنا اصبروا منا، اللہ اکبر، ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ نَصْبَرُ عَلَى مَا نَعْلَمْ، ہم جو صبر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، حقیقت آیا ہے ہم پر، لیکن ہمارے شیعہ يَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ، ان چیزوں پہ صبر کرتے ہیں جن کا علم نہیں ہے ان کو. یہ فضیلت ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کی، شیعوں کی، پیروکاروں کی. بہرحال تو یہ وہ صبر ہے، اور اس لیے صبر کے تین درجات بیان کیے گئے ہیں: مصیبت پہ صبر، خدا کی اطاعت میں صبر، اور خدا کی معصیت میں صبر. خدا کی معصیت میں صبر کو سب سے زیادہ افضل ترین درجہ دیا گیا. انسان کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، وہ گناہ انجام نہیں دیتا، اس کو کہا ہے کہ سب سے افضل ترین صبر ہے. مصیبت پہ صبر، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، صبر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اطاعت پہ صبر، لیکن معصیت پہ صبر کو سب سے افضل ترین درجہ قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ انسان اس معصیت پر صبر کر کے در حقیقت اطاعت کا راستہ کھولتا ہے. معصیت اور گناہ پر صبر کر کے، یعنی گناہ انجام نہ دے کر، اپنے اندر صبر کی وہ طاقت و قوت پیدا کرتا ہے جو اسے اطاعت الہی کے میدان میں سرفراز کرتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ تصور مت کیجیے کہ آدھا وقفہ ہوا ہے اور آدھا باقی ہے، نہیں، میں استعمال کرو، پانی دیر سے آیا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک محقق ہونے کی حیثیت سے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اہل فکر افراد ہیں ان تک یہ میسج پہنچایا جائے. اور میری ہمیشہ سے کوشش یہی ہے کہ میں ہمیشہ دعوت اتحاد دیتا ہوں. عملی طور پر اگر میں دعوت اتحاد بین المسلمین دیتا ہوں تو بین المومنین بھی دیتا ہوں. اس لیے میں ان تمام، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اور بہت ہی واضح طور پر یہ پیغام، آخری پیغام دیکھیں. لوگ کہتے ہیں یہ جی اتنی تنظیمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور خدا بھی آپ کے منہ میں ایک سوراخ دے دیتا، آپ بھی اسی سے کھاتے، اسی سے سنتے، اسی سے دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے لیے الگ مقام بنایا ہے، کان کے لیے الگ، زبان کے لیے الگ، قوت لامسہ الگ ہے، قوت شامہ الگ ہے، فلاں فلاں فلاں. اگر یہی اعتراض بڑی بڑی سیاسی تنظیموں پر ہے تو پھر میں کہوں گا جناب ایسا کریں، آپ یہ جتنی انجمن ماتی منجن سب کو ختم کر دیجیے، ایک انجمن بنائیے، سارے علم ختم کر دیجیے، ایک علم بنائیے، سارے تابوت ختم کر دیجیے، ایک تابوت نکالیے، تقدس بھی ہوگا، اجتماع بھی ہوگا، رقت بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تعدد مشکلات آور نہیں ہیں. تعدد یعنی متعدد ہونا مشکل آور نہیں ہے، اگر مقصد ایک ہو. کہ تمام آدمی انجمن کا مقصد ایک ہے کہ عزاداری کو فروغ دیا جائے، مظلومیت کربلا کو بیان کیا جائے، فبیہا، بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک کے دس ہزار ہوں، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اگر تعدد جو ہے وہ مقصد کے فروغ میں. اسی طرح یہ سیاسی پارٹیز جو ہماری ہیں، لیکن اگر یہ تعدد جو ہے وہ مشکل آور ان معنی میں ہو کہ آپس میں الجھ جائیں، یہ چیز غلط ہے، یہاں پہ مشکل. تو ہمیں در حقیقت یہ جو تعدد اعضاء ہیں، ہمارے اعضاء متعدد ہیں، یہ مشکل آور نہیں ہیں. روز قیامت امام خمینی کے بارے میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ امام خمینی چونکہ فلسفہ پڑھاتے تھے، اور فلسفہ پڑھانے والے کو کہتے تھے کافر و مشرک، ملحد کا درجہ دیا جاتا تھا امام خمینی کے بارے میں بھی، تو وہ شخص اس شخص کے پاس گیا یا اس عالم کے پاس گیا کہ جو امام خمینی کو ملحد کہتا تھا. کہہ لیں گے آپ جس شخص کو جس مشتق کو ملحد کہہ رہے ہیں وہ نماز شب اس کی ترک نہیں ہوتی. کہہ لیں گے میں ان کی بات سن کے امام خمینی کے پاس آیا, امام خمینی کی خدمت کر کے فلاں مشتق آپ کو ملحد کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسفہ پڑھاتے ہیں. امام خمینی کا انہ ماجور عند اللہ, وہ خدا کی بارگاہ میں ماجور ہے, اجر ملے گا اسے. توجہ فرمائیے, کیوں اجر ملے گا؟ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے فلسفہ پڑھانے کی وجہ سے. امام خمینی کہہ رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ماجور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنا پہ کہہ رہا ہے, اپنے علم اور قطع کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. روز قیامت اللہ سے نہیں پوچھے گا تم کس پارٹی میں تھے, کس پارٹی میں تھے, کس جماعت میں تھے, کس ادارے میں تھے. خدا پوچھے گا کیا تم نے اپنے عقل و شرع اور اجتماعی اصولوں کے مطابق جو قوانین وضع کیے تھے اور جو یقین حاصل ہوا تھا کیا اس کے مطابق تم نے عمل کیا؟ اگر کیا تو اس علم اور یقین کے متعلق خدا تم سے سوال کرے گا روز قیامت. اس بنا پر امام خمینی کا وہ اپنے علم کی بنیاد پر, وہ منافقت نہیں کر رہا, وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہا, وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں معذور ہے. روز قیامت خدا اپنا اس کے علم کے متعلق سوال کرے گا. منجزی اور معذریہ کی بحث علم فقہ میں مولانا بیٹھے, اشارہ کر کے گزر رہا ہوں صرف, معذرت کے ساتھ وقت تمام ہو گیا لیکن یہ باتیں کہنا ضروری ہیں. آپ کے سامنے ایک مایا رکھا ہے اور آپ نے اسے پی لیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جناب یہ تو شراب تھا. ہو آپ خدا کی بارگاہ میں حجت لا سکتے ہیں نا, دلیل لا سکتے ہیں, خدا میں نے اپنے علم کے مطابق یہ جانا کہ یہ مایا جو میرے سامنے رکھا تھا یہ پانی تھا, میں نے پی لیا, بعد میں علم ہوا کہ یہ شراب تھی یا نجس تھا. ہو خدا کہے گا تم معذور ہو, یعنی تم پہ تمہارا عذر قبول شدہ ہے ہماری بارگاہ میں کیونکہ تم نے اپنے علم کے مطابق یقین کے مطابق عمل کیا. ایک شخص اس کے سامنے ایک مایا رکھا ہے, اسے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ شراب ہے اور پی لے, بعد میں کوئی کہے کہ جناب یہ تو کولڈ ڈرنک تھی, خدا روز قیامت گردن پکڑ لے گا. کیوں؟ تم نے اپنے یقین کے مطابق عمل کیا کہ یہ شراب ہے, نجس ہے, مسکر ہے, نشہ آور ہے, پی لیا اپنے علم کے مطابق, بعد میں پتہ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے علم کے مطابق. امام خمینی کا وہ معذور ہے خدا کے بار اپنے علم اور یقین کے مطابق. اس لیے مجتہد و فقہ کی پیروی کا حکم دیا گیا, یہ جانتے ہوئے کہ وہ معصوم نہیں ہے. معصوم کا حکم ہے کہ غیر معصوم کی تقلید کرو, اس لیے کہ وہ اپنی علم اور حجت اور قطع پر یقین رکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے. اس بنا پر تو عزیزان گرامی تعدد مشکل آور نہیں ہے, تعدد وہاں مشکل آور ہے جب آپس میں الجھ جائیں. کہ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ تقویٰ کے اور صبر کے جو اجتماعی لوازمات ہیں انہیں ہم ادا کر سکیں. علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی زندگی بھی یہی تھی کہ اپنی یقین کے مطابق, اپنی توان و وسعت کے مطابق عمل کیا آپ نے. یہ آیت شہید حسینی کی شان میں ہے, فما بہنوں لما صابوں فی سبیل اللہ. لوگوں نے کہا یہ شیعہ نہیں ہے, چار سال تک ہی کہہ رہے میں شیعہ ہوں, میں یہ علی مدد کہتا ہوں. چار سال تک اسی محمدی ڈیرے میں آئے, جتنا ہم ساتھ دے سکتے تھے اور ہم نے دیا بہرحال شہید حسینی کا. فما بہنوں لما صابوں فی سبیل اللہ, کتنا پروپیگنڈا کیا گیا شہید حسینی, کمزور نہیں ہوا, وما ضعفوں, ہمت نہیں ہاری. اور کہا کہ خدا صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اب جو لوگ بھی شہید حسینی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں, نام کے ساتھ نہیں, نسبت کے ساتھ نہیں, عملی طور پر اتحاد بین المؤمنین کے لیے بھی, اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی, شہید حسینی کے اصولوں کو اپنائے بغیر پاکستان میں نہ اتحاد بین المسلمین ممکن ہے, نہ اتحاد بین المؤمنین ممکن ہے. نام سے کچھ نہیں ہوتا, نالے لگانے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم شہید حسینی سے ماننے والے ہیں, یہ شہید حسینی کے فرزند ہیں. عملی طور پہ ثابت کرنا ہوگا, شہید حسینی کے ذرعی اصولوں کو سامنے رکھے بغیر پاکستان میں اتحاد بین المسلمین ممکن نہیں, اتحاد بین المؤمنین ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی امام خمینی سے سنا اس کو پاکستانی سیاست اور نشیب و فراز کے متعلق اس کو ڈھالا اور پیش کیا. عملی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بعین ہی انہی اصولوں کو، لیکن کچھ رہنما اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں اور حالات زمانہ نشیب و فراز کے مطابق ان کو ڈھالا جا سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی اصول روح اور وہ جوہر جو شہید حسینی کی زندگی میں کاربند، جس پہ کاربند رہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ پھر یہ شہدا ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شہید حسینی نے اپنی جو کچھ بھی زندگی تھی، جیسی بھی زندگی تھی، جتنے وسائل تھے، اپنی طاقت و توانائی کے مطابق عمل کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں مولانا آپ آج نماز پڑھائی، مثال کے طور پر دل نہیں چاہ رہا ہو تو شہید نہیں۔ شہید حسینی ایسے نہیں تھے واقعا، یعنی علماء کی عزت کرتے تھے، علماء کی عزت ہماری ختم ہو گئی، اس بنا پہ ضروری ہے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھیں۔ بہرحال میں بہت سے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ جو شہید حسینی کے زمانے میں تھے اور ان کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ آگے آئیں اور پیار و محبت سے، بغیر کہ مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، جھمیلے ہوتے ہیں، لیکن سب کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب ہوں، شہید حسینی کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ خود ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے کیا اصول وضع کیے تھے اور ہم فی زمانہ حالات کے تقاضوں کے مطابق کیسے آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کامیاب زندگی ہے کہ جس کی چند نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آئے مجیدہ میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ان آیات پر عمل پیرا ہو کر ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، کیسے آگے بڑھا جاتا ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام کا صبر اتنا زیادہ تھا کہ ملائکہ تعجب کر رہے تھے۔ یہ بکت السماء والارض، زمین و آسمان کا گریہ کرنا صرف مصائب پہ نہیں تھا، ہم سمجھتے ہیں مصائب پہ، خوب یہ تو امام زین العابدین نے کہہ دیا کہ قتل ہونا، مصائب برداشت کرنا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم خدا کی راہ میں اپنے خون میں غلطہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں۔ تم بکت السماء والارض، زمین و آسمان کو صرف مذائب کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس تعجب پہ تھا کہ حیرت کی فضا میں ملائکہ مبہوت، اجنہ مبہوت، عالم کون و مکان مبہوت کہ یہ کیسا حسین ہے کہ جو اتنا صبر کیے جا رہا ہے، یہ کیسی ہستی ہے کہ جو صبر کی تمام منزلوں کو عبور کرتی چلی جا رہی ہے، یہ کیسا صابر حسین ہے کہ جو بچپنے سے جو ظلم و ستم اس گھر میں شروع ہوا، اس کا چشم دید گواہ ہے کہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، حسین گواہ۔ رسول اللہ کا جنازہ رکھا رہا، لوگ ثقیفہ میں وزارتیں تلاش کرتے رہے، حسین گواہ ہے۔ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، گلیوں میں ماں کی عزت و ناموس پہ ہاتھ اٹھایا گیا، حسین گواہ۔ اللہ اکبر، 2 گھنٹے کے قریب بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا مسجد النبوی میں، حسین گواہ۔ کتنا صبر چاہیے، بابا کی شہادت ہوئی، حسین گواہ۔ یہ صبر حسین ہے، کربلا کے لیے تیار کرنا ہے امام حسین کو۔ اے حسین، استنعتک لنفسی، حسین میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، تو حسین کو تیار کرنا ہے تو پھر صبر حسین بھی اس درجے کا پر جمال ہو کہ جناب زینب یہ کہتی بھی نظر آئیں کہ ما رأیتہ الا جمیلا، یہ خدا کا بہترین سلوک ہے۔ حسین کو تیار کرنا ہے کربلا کے لیے، کیسے تیار کر رہا ہے؟ کبھی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، کبھی محسن کی شہادت، کبھی بابا کا زخمی سر، کبھی بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے۔ اللہ اکبر، امام حسین کہتے ہیں بھیا یہ قوم جفاکار نے کیا کیا، امام حسن کیا کہتے ہیں، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے حسین کربلا جیسا دن کسی کا نہیں ہو سکتا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سرزمین نئے نوا میں تنہا کھڑا ہے اور بھیڑیا صفت انسان تجھ پہ حملے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کو تیار کرنا تھا، کس کس طریقے سے، نانا کی قبر سے جدا ہوئے یہ حسین کا صبر ہے، ماں کی قبر سے جدا ہوئے یہ حسین کا صبر ہے، اس طریقے سے حسین نے صبر کی منزلیں طے کی ہیں، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں کربلا کو تا قیامت معراج گاہ رہنا ہے۔ یہ اہل تقویٰ کے لیے، اہل صبر کے لیے ایک روشن مینارہ ہے تقویٰ و صبر کا جو حسین منانا چاہ رہے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ چراغ ہدایت ہے، یہ صبر کا چراغ ہے جو تمام اقوام کو یہ روشنی سے منور کرتا رہے گا۔ ہاں زادارو، صبح سے شام ہو گئی، یہ حسین کربلا میں، زہرا کا بیٹا، ارے زہرا کا بیٹا کربلا میں ایک ایک عزیزوں کی قبر بنا رہا ہے، ایک ایک عزیزوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ حور کا لاشا ہے، یہ زہر ابن قین کا لاشا ہے، یہ اوسجا کا لاشا ہے، ہاں جب جوانان بنی ہاشم کی باری آئی تو علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے جوان جوان کا لاشا اٹھانا ارے بوڑھے باپ کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ ہاں زادارو، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا جمع کیا، اور نہ محمد کے لاشے اٹھائے، ہاں ایک لاشا ایسا ہے کہ جسے اٹھا نہ سکے، علامہ بحر العلوم کہتے ہیں ایک لاشا وہ تھا جو ترائی میں تھا، ارے کیوں نہ اٹھا سکے حسین، اس وجہ سے قطعو اربا اربا، ارے عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ارے جو بھی قریب آتا تھا یہ کہہ کے تلوار مارتا تھا، ارے یہ حسین کا بھائی ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے اسے مارو، اللہ اکبر۔ ہاں اور دوسرا جنازہ جو کربلا میں اٹھ نہ سکا، ارے اٹھ جاتا تو شاید فضیلت ہو جاتی، ارے نہ صرف اٹھ سکا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، ارے یہ میرے صابر حسین کا جنازہ ہے، ارے یہ ابن علی و ابن فاطمہ کا جنازہ ہے، ارے وہ اس کا جنازہ ہے، ارے کہ جس کو زہرا نے تکیہ پیس بیل کے پالا تھا۔ آزادارو، وقت آخر امام سجاد آئے ہیں، بابا کے جنازے کو قبر میں لٹھانا چاہتے ہیں، دائنے ہاتھ سے جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، جنازہ اتنا پامال ہو گیا کہ جسم کا گوج ڈھلکنے لگا، پیروں کی سمت سے بائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہا لیکن جنازہ سنبھل نہیں رہا، بنی اسد سے کہا بنی اسد ارے ایک چٹائی لا دو، ارے تاکہ اپنے بابا کے جنازے کو، ارے حسین ابن علی کے جنازے کو، ارے بیٹا سید سجاد دفنا دے، ہائے میرے مولا کا صبر، ارے مولا آپ نے 71 جنازے دیکھے لیکن ایسا جنازہ نہیں دیکھا جیسا سید سجاد نے دیکھا، قبر میں لٹا دیا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کیا جاتا ہے، ارے میرے مظلوم حسین کو، ارے کفن کہاں نصیب ہوا، ارے کفن ہوتا تو شاید تسلی ہو جاتی کہ بندے کفن کھولتے بابا کا آخری دیدار کرتے، مگر ہائے مظلوم سید سجاد، ارے بابا کے جسم اطہر پر سر اقدس نہیں تھا کہ بابا کو دل لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ سورہ فاتحہ، سید ظفر حسین رضوی ابن سجاد حسین رضوی، قائد شہید تمام شہداء اسلام، تمام علماء کے لیے، خصوصاً الطاف حسین حالی کے لیے، مولانا الطاف حسین کے لیے، اور مولانا ترابی شہید کے لیے، اور جتنے علماء ہمارے شہید ہوئے ہیں، خصوصاً غزہ کے شہید، پاکستان کے شہید، لبنان کے شہید، عراق کے شہید، مصر کے شہید، مصر کے شہید، تیونس کے شہید، بحرین کے شہید، جتنے شہداء ہیں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ ہم نے کہا و سنا اسے اپنی بارگاہ میں اپنے قربت کا ذریعہ قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انقلاب کے لیے ہمیں راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.